اور کیا اس کی طرف کا ہے اگر ہدایت کے غلام ہوں تو ضروری فرماتے ہیں زکات تجارت بھی دی جائے گی اور ان کی طرف سے صدقہ بھی کر دیا جائے گا۔ یہ صلاحیت اور فرماتے ہیں بس زکات تجارت واجب ہوگی، زکات بھی واجب نہیں ہوگی۔ اس کی ایک ہی صورت میں تکرار زکات لازم آئے گا۔
یہ مسئلہ
کوئی میں کام کیا ہوں تو پتا رہا ہے, لیکن آیا مالی عظیم زکات یعنی چالیسواں واجب ہو گیا نہیں, اس میں اختلاف دین میں صلاح کے قائل ہیں اور حنفیہ پر معصوم کی واجب نہیں, اس لیے تو غیر مکلف ہے. اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں تنزی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ تجلی ایمان یہی کہ اللہ تاکرہم الصدقہ آنام نے یہاں صدقہ کی تنزیر نفقہ سے کی ہے مریم کو انجام نے وقالت زہری یزکا مال نہیں ہوں, زہری فرماتے ہیں پاگل کے مال میں سے بھی زکات دی جائے گی, یتیم کے مال درجہ والا دی جائے گی. یتیم وہ سب کہلاتا ہے جس کے باپ مر گیا اس کے بچپن میں, اور بھی کس نالے رضی اللہ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب المناسک حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے پہلے صدقہ کو فرمایا, اس کے بعد زکات کو, اور پھر اس کے بعد پیٹرول کو, اس کے بعد اسلام کو, اس ترتیب کے اختیار کرنے کی دو وجہ میں ایک نقلی اور دوسری وجہ نقلی تو یہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس کے اندر ارکان اسلام بیان کیے گئے ہیں, یعنی کہ اسلام علیہ وسلم شہادت اللہ یا رسول اللہ ان محمد رسول اللہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم والحج وصیام رمضان, اس میں بخاری شریف کے اندر یہی ترتیب واقع ہے. اور دلیل عقلی یہ ہے صلاح عبادت بدنیہ ہے اور زکات عبادت مالیہ, پہلے انسان کا بدن ہے اس کے بعد مال کا نمبر ہے, لہٰذا پہلے عبادت بدنیہ کو ذکر فرمایا اور پھر عبادت مالیہ کو, اور یہ دونوں حضرت کی حیثیت رکھتی ہیں اور حج مرکب کی حیثیت رکھتا ہے, اس کی میزان ہاتھ دونوں لگائے پڑتے ہیں, لہٰذا مقدین کے بیان فرارت کے بعد مرکب کا تذکرہ فرمایا. اور یہ تینوں پیڑی عبادتیں ہیں اور سوم ترکی عبادت ہے, ایک اصل ہے جس کی مصنف نے پہلے اس کو ذکر فرمایا اور پھر ترک کا تذکرہ فرمایا. ویسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو ترتیب بخاری میں واقع ہوئی ہے مسلم میں ابن عمر جی کے بیان وارد ہے, اس میں معلوم ہوتا ہے کہ راوی کی اپنی ترتیب ہے, ورنہ اصل تقدیم الصافی علی الحج ہو سکتا ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار نہ پہنچاؤ, بخاری کو مسند نہ سمجھاؤ, معلوم سمجھاؤ, علم من اللہ, اس کے بعد سمجھو مناسک منسک کی جمع ہے جو درد زمان مقام اور مستقیوں کے اندر استعمال ہوتا ہمافت دوسرے نسخے میں یہاں پر کتاب الحج والی حدیث ہے, مشہور پہلے نسخہ ہے ابو محمد اسلمی کے بعد کسی طرح واقع ہوا اور اللہ کتاب مناسک عنوان بخاری نے اس لیے رکھا تاکہ جملہ دونوں کو شامل چار دونوں کے تعلقات پیدا ہو جائیں, لیکن اگر حج کا عنوان ہو تو بھی کوئی اشکال نہیں, اس لیے بھی آگے 15 کا عنوان مستقل رکھا تھا. لغت کے اندر حج فصل کے معنی میں آتا ہے اور خلیل ابن احمد فرماتے ہیں الحج کثرت الفصل الى المعظم, عرب کا شاعر کہتا ہے وَأَشْحَدُ مِنْ قَوْقِ حُرُبُلًا قَبِيرَةً وَأَشْحَدُ نَسْتِقَتْ سِبِقَانِ مُسَعْفَرَا, اطلاع کے اندر النام ہے یا اصل فرضیت کے اندر کیا اور جن میں اور پہلے پر ہوا اور اس کے علاوہ دس اور سن ایک ہی سے لے کر کے سن دس ہی کرتے ہیں بلکہ ایک اور نو اور دس کے مابین ترجمہ کا بھی ہے جس کو علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المعاد میں ذکر کیا ہے. سن پانچ کا قول امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مجید میں ذکر کیا اور اسی سے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انکار باقی ہو گیا کہ کوئی بھی سن چھ سے پہلے فرضیت کے حق کا قائل نہیں ہے. سن چھ کا قول اکثر شافعیہ نے اختیار کیا ہے اور حافظ اور امام نووی اور حافظ ابن کثیر نے جمہور سے نقل کیا بلکہ حافظ نے امام نووی اور حافظ ابن حجر نے جمہور سے نقل کیا بلکہ حافظ ابن کثیر نے براہ راست صاحب المذہب امام شافعی سے نقل کیا. امام شافعی نے اس کی کہاں تصدیق کی ہے اللہ تعالی عالم. جہاں تک میں نے امام شافعی کی کتابیں دیکھی ہیں جیسے کتاب علوم، کتاب اختلاف حدیث، کتاب اختلاف علی بن مسعود اور اسی طرح سے کتاب رضی اللہ محمد بن حسن اور کتاب احکام القرآن اور مسند امام شافعی اس میں کہیں بھی اس کی تصریح وارد نہیں کی ہے لیکن حضرت امام کی اور بھی بہت سی تعریفات تصریح مذکور ہو ولیکن القلب لا یقبل اگر شافعی کی یہ تصریح ہوتی تو شیخ مذہبی شافعی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ننگے بھاگ کی ہے کہ ضروری ضرور اس کا تذکرہ فرمانا. حنفیہ میں سے علامہ نوح حافظی نے اسی کو اختیار کیا اور سنا کا قول محدث ابو حاتم کان البستی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا باعتراض امام قرطبی علامہ مجدی نے بیرو کا بعد قرار دیا. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وقود کا سلسلہ جہاں پر کتاب المعاد میں ذکر کیا اس نے اسی قول کو اختیار کیا اور حنفیہ میں سے صاحب در مختار نے اسی کو اختیار کیا اور علامہ صفی صفاری رحمۃ اللہ علیہ انا فساد نے حنابلہ سے یہی نقل کیا اور صاحب روض مربع نے اسی کو اختیار کیا. صاحب قروع نے اکثر حنابلہ سے یہ قول نقل کیا اور سن دس کا قول صاحب کفایہ نے بارہ نام سے نقل کیا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وقت عبدالقیس کا جہاں تذکرہ کیا اس نے یہی قول اختیار کیا. بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور سن چھ اور سن نو کے اقوال ہیں. علامہ ابن قیم کا یہ دعویٰ ہے کہ اس شخص نے بھی سن نو سے پہلے فرضیت کے حق کا دعویٰ کیا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کیونکہ سن چھ کے قائلین وہ کہتے ہیں ہماری دلیل باقی الحج اور رمضان الخراب ہے یہ آیت شریفہ سنچے ہی مناظر کی ہے. علامہ ابن قیم کا یہ کہنا ہے کہ اس آیت شریفہ کے اندر امام حج عمرہ کا حکم ہے نہ کہ حج عمرہ کا حکم ہے لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ امام حج عمرہ یہ فرض ہے ابتدائے امر حج عمرہ کی پہلے جو ہے حج عمرہ کا حکم آئے گا اس کے بعد اس کے امام کا حکم آئے گا. نیز بعض اقراءات میں اقیم الحج والعمرۃ للہ کے بجائے اقیم الحج والعمرۃ للہ وارد ہوا ہے. المنصور اور نقی سے اسی طرح ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بہرحال اگر یہ مان لیا جائے کہ حج کی فرضیت سنہ ہجری میں ہوئی ہے تب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال کے فور حج کر لیا اور اگر فرضیت پہلے ہو چکی تھی اور آپ نے تاخیر کی تو اس صورت میں آپ نے بہت ادا نہیں کیا کہ کہہ کر آگے ابھی ان سے دوسرا اور پیدا ہو گیا وہ یہ کہ ہے علل معوض ہے کیا اطراقی امام مالک امام ابو حنیفہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور فاضل جو اس کہتے ہیں علل معوض ہے حضرت امام شافعی امام محمد سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ علل اطراقی فرض ہے اگر آپ نے علل معوض پر حد کر لیا تھا تب تو کوئی اشکال ہی نہیں لیکن علل اطراقی اگر حد کیا ہے یعنی اس کے اس کے پہلے یا کچھ اس کے بعد کا حال سن دس سے پہلے گڑبڑ ہو گئی تھی اس لیے آپ نے حج کو اس وقت تک کے لیے موخر کیا جب مہینے اپنی جگہ پر پہنچ جائیں بعضوں نے یہ کہا ہے بعض حضرات فرماتے ہیں اصل میں آپ چاہتے تھے کہ مشرکین کی مخالفت نہ ہونے پائے اسی لیے آپ نے سن نو میں صدیق اکبر کو امیر المؤمنین کا بھیجا تھا اور یہ پیغام دیا تھا کہ آپ جا کر اعلان کر دیں علاوہ ہے جن مقام العام شرک و بلا سلطان نبی بیت کے اولیان اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ سر میں لوگ اولیان خواب کرتے تھے آپ ان کے ساتھ جو ہے اپنی ہمارے دسترس اس میں بہت ہی آگے ہے اور حجت اللہ کی غالبہ میں انہوں نے رجوع کو اسرائے احکام پر بہت کافی کلام فرمایا اس کے بعد کے علماء نے بھی کلام کیا آمین رحمۃ اللہ علیہ نے انصار الرضیہ نامی رسالہ جاری کیا جس میں احکام خداوندی کے حکم الہی عقلیہ بیان فرمائے ہیں اور اسی طرح سے بعد کے لوگوں نے بھی ابھی اس صدی کے ایک مشہور عالم ہیں مولانا علی میاں صاحب ندوی انہوں نے ارکان اربعہ نامی رسالہ لکھا جس کے اندر ارکان اربع صلاۃ و زکات اور صیام حج کے حکم پر کافی اچھا کلام کیا بار بار یہاں پر مختصر طور پر حج کے حکمتوں کے متعلق میں کلام کرتا ہوں اللہ جل جلالہ و منوال ہو کے اندر دو شانے ہیں کہ جلال کی نسبت جمال یوں کہہ لو ایک سلطنت کی اور اوپری جسم محبوبیت کی جتنے احکام ہیں سب میں یہ دونوں شائیں در بدر ہیں ادھر عاملیت بادشاہ کا ظہور ہے تو ادھر محبوبیت اور جمال کا پورا ظہور ہو رہا ہے لہٰذا جتنی عبادتیں رکھی گئی ہیں ان میں دو باتیں خاص طور سے رکھی گئی ہیں ایک تو یہ کہ اظہار ربوبیت مطلوب ہوتا ہے اور دوسرے بندے سے مطالبہ ہوتا ہے کہ کچھ وہ ایسی حرکتیں کرے اور ایسے انداز سے رہے جس سے معلوم ہو کہ اس بندے کو اپنے مولا تعالی شان محبت و عشق کا تعلق ہے چنانچہ حج کے زمانے میں ایک شاہی فرمان ہوتا ہے کہ جو لوگ مستقی ہیں وہ ہمارے در پر حاضری ہیں یہ کیا چیز ہے اس کے اندر جو ہے عقیدت کا اظہار ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہوتا ہے سب اپنے اسباب زینت کو چھوڑ کر کے صرف دو کپڑے پہننے نیچے اوپر یہ کیا چیز ہے یہ شاہ کی شان ہے کہ بس باغ بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں کی خبر نہیں ہے، ناخن تراشنے کی فرصت نہیں، زیبائی آرائش کی طرف سے لفاف نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس حد سے آخرت کی آخرائی رکھ جاتی ہے، موت کی تیاری کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ کفن میں کیا ہوتا ہے، دو تین چادریں ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے اس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمام اپنا پیارے کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مل کر محبت و معذت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے اقتصاد فوائد کا موقع ملتا ہے، ادھر کے ادھر کے علوم ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ مگر اس کی اس میں بہت سی حکمتیں اور بڑے فائدے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم اور ان کو دیکھنے لگی. آپ کی خلاف جب فرماتے ہیں نظر نظر منظر میں نہیں تھی اور ثانی ممکن ہے کہ واقعہ ان رائے دلاوی کے حکم کے حکم سے پہلے ہو. میرے نزدیک کے دوسرے علت صحیح ہے اس واسطے کی نائے دلاوی کا حصہ اس سے بہت پہلے گزر چکا ہے. قرضوں کا حکم حضرت زینب کے نکاح میں ہوا ہے اور زینب کے نکاح کا حصہ یا تنقید کا ہے یا زاد کے بانس ہے. خلیفہ نے تنقید میں ذکر کیا بتلایا ہے وغیرہ اور یہ قصہ ہے. اس لیے باقی نے جو پہلی بات کہی ہے یعنی لجن پور کے رہا مغرب منکر یہ ارادے ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل کا عورت کو دیکھنا مقتضائے طبیعت تھا. خدا پاک نے انسان کی طبیعت کی شرطی بنائی ہے کہ جس چیز کے اندر جمال ہوتا ہے فطری اور جمیلی طور پر اس کے دیکھنے کی طرف علی اکثر رجحان ہوتا ہے. یہ یعنی یہ دیکھنا خارجی نفسانی کے ساتھ نہیں تھا لیکن اس کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدر لی بات اور اس خطرے کے تحت کہ کہیں یہ نظر آگے نہ بڑھے فضل کے چہرے کو پھیر دیا. اس حدیث سے اس بات کو اطلاع کیا گیا کہ عورت بلا شہوت کو غیر کو دیکھ سکتی ہے یعنی مرد اور مرد بلا شہوت کے بھی عورت کو نہیں دیکھ سکتا. اس واسطے کی عورتوں میں شہوت غالب ہوتی ہے اور مرد بھی اگر دیکھے گا تو ہو سکتا شہوت پیدا ہو جائے دونوں طرف سے. اور یہی محل ممانعات اور علت ممانعات ہے. یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے کہ آیا دونوں کو ایک دوسرے کا دیکھنا مسلم ممنوع ہے یہ اس میں کوئی جمہور علماء صحابیہ ناملہ مالکیہ سے فرماتے ہیں جیسے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا عورت ہی مرد کو نہیں دیکھ سکتی ہے. اور اس روایت کے اندر یہ جو بات ہوا ہے کہ انہوں نے فرد کا چہرہ پھیر کیا اور عورت کو نمنا نہیں کیا اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے کہ عورت دیکھ سکتی ہے. اس لیے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرد کا چہرہ پھیر دیا تو خود عورت کا رخ دوسری طرف ہو گیا. بعض روایات کی باری کیا عورت پھر دوسری طرف آ گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کا مرد کا چہرہ پھیر دیا عورت کا چہرہ پھیر دیا اشارتاً آپ نے یہاں بدلا دیا کہ عورت کو نہ دیکھنا چاہیے جیسے مرد نہیں دیکھ سکتا عورت. یا یہ کہا جائے کہ مرد کو بلا ضرورت دیکھ رہے اور عورت کو جس طرح اس سوال دیکھ رہی تھی آپ نے اس کو منع نہیں. یہ ہے مرد کو نہیں دیکھ سکتا عورت دیکھ سکتی ہے اگر شہوت نہ ہو اور اس روایت کو دلیل بناتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی بعض روایتیں ان شریف کا قصہ اس بات کی دلیل ہے. لیکن اس کا اشکال بھی ہے فرمایا کے بندوں پر نازل ہوا ہے حق کے بارے میں، پایا میرے باپ کو اس حال میں جو بوڑھا بڑی بن چکا ہے، لائق کو تو آنے بڑھا ملا سواری پر ٹھہر نہیں سکتا، آپ کو جان کیا میں اس کی طرف سے رکھ کر اور جان آپ کے سمان کے ہاں تو اس کی طرف سے رکھ کر سکتی ہو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص معذور ہو جو عاجز ہو گیا ہو، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے مستقل طور پر صفحہ 250 پر ایک ترجمہ باب الحج عن اللہ تعالی الظاہر منعقد کیا ہے۔ بہرحال معذور پر حج فرض ہے یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف کیا ہے، امام مالک انکار کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مشہور قول ہے۔ جمہور علماء شافعی و احمد و صاحبین اور امام ابو حنیفہ ایک روایت میں فرماتے ہیں، ہمارے کو کہاں فرماتے ہیں یہ اختلاف صورت میں ہے جبکہ استطاعت حالت عرض پائی گئی ہو، اور اگر پہلے سے استطاعت حاصل ہو گئی ہو بعد میں عرض پائی ہو گیا ہو تو یہ قضیت کے معنی نہیں ہے۔ جمہور علماء اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، یوں فرما رہی ہیں میرے باپ کو پارا ہے شیخ کبیر، معلوم ہوا کہ شیخوں کا تو کبر کے زمانے میں ان کو استطاعت حاصل ہوئی تھی، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام ہاں کی طرف سے حج کر سکتی ہے، لیکن مالکیہ فرماتے ہیں آپ اعراض ہو رہا جیسے سوال مقصد یہ تھا میرے باپ کو استطاعت اس وقت حاصل ہوئی جب وہ حج نہیں کر سکتے تو معذور ہو چکے تھے، کیا آپ نے ان کی طرف سے حج کر لوں تم کو اس جواب مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن یہ توجہ بڑی معلوم ہوتی ہے فلیمان دلدار سبحانہ وتعالی۔ دوسرا مسئلہ اسی کے ذمہ میں یہ بھی ہے آیا معذور کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ امام بخاری نے فی رسالت صفحہ 250 پر باب حج جب اللہ نے بیان کیا۔ پہلا مسئلہ جو میں نے ذکر کیا کہ بخاری نے بیان کیا وہ تو ضمن اس سے نکلتا ہے، اور باقی جو ہے جو مسئلہ دوبارہ میں نے ذکر کیا ہے یہ مسئلہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے خلاف ذکر فرمایا ہے۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں معذور کی طرف سے حج کے بدل کرنا جائز ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معذور کی طرف سے حج کے بدل کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلے کی مزید وضاحت انشاءاللہ تعالی آئندہ آئے گی، اور ویسے تھوڑا سا اختلاف مسلم شریف میں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ فَتَذَكَّرُوا إِن كُنتُم ذَاكِرِينَ، اس کے بعد ایک مسئلہ ذہن میں سن لو، اس میں روایات کے اندر اختلاف ہے کہ سوال کرنے والے والا مرد تھا یا عورت تھی، سوال باپ کے متعلق کیا تھا یا ماں کے متعلق، روایات کے اختلاف آپ کی نظر کلام کے خلاف ہے۔ رائے یہ ہے کہ بظاہر آدمی کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، جیسا کہ بے عالم روایت میں آدمی نے اپنے ماں باپ کے متعلق سوال کیا اور عورت نے اپنے دادا کے متعلق سوال کیا، اسی پر آپ کا اجلاس مجازن کر دیا گیا۔ ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہ فرماتے ہیں سب روایتوں میں اب غلط وارد ہوا کہ اعلیٰ اب قدرت کے معنی میں لینا بعید معلوم ہوتا ہے، اس لیے اب اعلیٰ ہی کی روایت کی توجہ تعویل کر لی جائے کہ اس میں اب بول کر ہم مراد دے لیا گیا ہے، اور لڑکی اپنی چچا کے ساتھ آئی ہوئی چچالیس روایت ہیں ان کا بھی سوال کیا اور لڑکی نے اپنے والد کے متعلق سوال کیا، اللہ عالم۔ رد فرمایا ہے اس حج کا نام ہے جب اسلام حج کی بلا حج کی تمام بھی ہے، ان سب کی وجہ تسمیہ مسلم شریف میں بیان ہو چکی ہے، اور اس کے نام سے نہیں ہوئی اللہ پر کار اخبار بار تو اللہ تعالیٰ کو کئی جانو مارا کی دعا کی جاتی ہے کہ یہ قدر آمین ہے یہ شخص منا پہ آیا ہم کی جانے کے اوپر واقعہ اس طرح کی بات کے غرض کے اندر علماء کی تین اور ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں امام بخاری نے اس طرح کافی اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ وضو حج کے لیے راستہ شرط نہیں ہے، علامہ السلامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر سے حج کے وضو کے لیے راستہ شرط ہے لیکن اس سے علاوہ نہیں آتا ہے کہ مالی حج کرنا جائز نہ ہو، اور تیسرا قول یہ ہے جو حضرت صاحب نے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اصل میں بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اللہ تعالی عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص